الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل
على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو صرف اکبر پیغمبر اعظم علیہ السلام نے محمد حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت مبارک ہو. اور اس کے بعد اب ہماری گفتگو تقریباً میں تو اسی نیت سے تھا کہ آج میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں، لیکن اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک دونوں شخص کی اور آگے بتائی جائیں تو اس عنوان سے پھر ہم جو اب تک ہم نے گفتگو کی اس میں مزید تفصیل میں جا سکتے ہیں. تو اسی نقطۂ نظر کے تحت کل جو میں نے دو اسماء کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ایک اسم الہی تھا نور اور دوسرا تھا ولی، تو اب ہم اس کی تھوڑی تفصیل کی طرف چلے جاتے ہیں. نور کے حوالے سے آپ کے سامنے جو آئے ہیں، کل کی گفتگو کا میں تھوڑا سا اعادہ کر دوں کہ ہم نے آیہ نور کے حوالے سے بات کی تھی، اور ہمارے سامنے آیہ نور میں ایک بڑا عجیب انداز بیان خداوند کریم کے سامنے آیا تھا کہ پروردگار ایک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا نور اللہ سے ہے، یا آسمان اور زمین اللہ کے نور سے روشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اس نور کی کیفیت کو نہیں بیان کرتا بلکہ اس نور کی ایک مثل کو بیان کرتا ہے، یعنی اس کی ایک ایگزامپل کو بیان کرتا ہے، اس کے ایک وصف کو بیان کرتا ہے. یعنی خدا اس یا یوں کہیے کہ خدا اس مثل کے ذریعے سے، اس وصف کے ذریعے سے اپنے نور کی حقیقت کو سمجھانا چاہ رہا ہے، اور اس نور کی جو مثال خدا نے بیان کی مثل نور ہی، وہ بالکل مثال ایسی ہے کہ جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ نور کسی مخلوق میں ہی پایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مشکات، مصباح، زجاجہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مخلوقات کی مثال ہے، یعنی کہ خدا کا نور کہاں پر پایا جاتا ہے؟ کسی مخلوق میں. جیسا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا صدر الدین شیرازی ملا صدرہ نے، جو انہوں نے جو اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اور یقیناً انہوں نے بھی روایتوں کے حوالے سے ہی بات کی ہوگی، کہ یہ نور حقیقتاً کیا چیز ہے؟ یہ نور کیا چیز ہے؟ یہ نور جو ہے ان سینوں میں پایا جاتا ہے جو سینے اللہ کے منتخب بندوں کے ہیں، ان کے قلوب، اور اس میں ان کو باقاعدہ جو انتظام کیا پروردگار نے کہ پہلے مشکات کا، یعنی کہ تاب کا ذکر کیا. جیسا آپ اس چیز پہ غور کریں کہ اگر آپ ایک چراغ ہے اس کو یوں ہی رکھتے ہیں، کہیں بھی رکھتے ہیں، ایک چراغ ہے تندیل میں ہے، لیکن اگر وہ یوں ہی کہیں رکھ دیا جائے تو وہ محفوظ نہیں رہے گا، یعنی کسی کی ٹھوکر سے گر سکتا ہے، مثال کے طور پر تیز ہواؤں سے گز سکتا ہے. لیکن اس چراغ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا بنایا جاتا ہے؟ یعنی دیکھیں، ایک چراغ کی حفاظت کے لیے تندیل یا شیشہ، اور اس تندیل کی حفاظت کے لیے تاپچا، اور وہ اتنا بلند ہے، یعنی کہ وہ چراغ جو ہے وہ اتنا بلند ہے کہ اگر تم اس کی طرف نظر کرتے ہو تو تمہیں ایک چمکتے ہوئے تارے کی مانند نظر آتا ہے. یہ کس کی کیفیت ہے؟ پیغمبر کے سینہ اور اس کے اندر موجود قلب اور اس کے اندر موجود قرآن کی. کیونکہ یہ ایک بات بالکل اپنی جگہ پیش ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو بھی کرامت ہے وہ قرآن کے ساتھ، یعنی پیغمبر اکرم کی کرامت بہمراہ ہے قرآن، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، دو بالکل ایک جڑی ہوئی ایک چیز. کہ خدا نے حضور کو کیا دیا؟ قرآن دیا، اور جو کچھ بھی علوم ہیں وہ پیغمبر اکرم کے لیے وہ قرآن سے ہی عمل ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اگرچہ سمجھ میں آئے وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن میں وہ باتیں نہ سمجھ میں ہیں، لیکن حضور کے لیے جتنے علوم ہیں وہ قرآن سے اخذ ہوتے ہیں. تو یا یہ جو ایک سلوات تو یہ جو قلب پیغمبر ہے اس میں جو نور روشن ہے, نور قرآنی, نور الہامی, اس نور کی کوئی سورس بھی کہیں سے آ رہے ہیں؟ ہاں, یہ شجرہ مبارکہ جو نہ شرقی ہے نہ عربی ہے, یعنی کسی کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہے, بلکہ پوری اقامت کے ساتھ یہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے. یہ کس سے روشن ہوتا ہے؟ روغن زیتون, یعنی اس کے مثالے کی یہ سرچشمہ بڑھی ہے کہ پیغمبر کے قلب میں جو نور الہی معظم ہے وہ سرچشمہ وحی کے روغن سے روشن ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ خدا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دور سے دیکھنے والا شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی آگ ہے جو بھڑکنے والی ہے, لیکن حقیقت ہے یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ نور کا میدان ہے. نور پر نور ہے کہ جو ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی شعلہ بھڑک ہے. تو یعنی اس چیز کو یاد رکھیے گا, میں اس بنیاد پر آگے بڑھوں گا, نور کے حوالے سے اپنی گفتگو کو اس بنیاد پر آگے بڑھاؤں گا کہ خدا کا نور جس سے آسمان اور زمین روشن ہے, لیکن اس نور کو اگر دیکھنا ہے تو کہاں ملے گا وہ نور؟ قلب پیغمبر. یعنی اس کی مثل اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ نور جس نے آسمانوں اور زمین کو روشن کیا ہوا ہے, اس نور کی مثل دیکھنا چاہتے ہو تو کیا دیکھو؟ قلب پیغمبر, کہ جو نور ہے قرآن سے روشن. یہ آیت کا متن بالکل واضح ہے کہ خدا اپنے نور کو نہیں ڈیفائن کر رہا ہے بلکہ نور کی مثل کو ڈیفائن کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خدا نے جب کہا کہ اللہ نور السماوات والارض, تو اس نور کی کیفیت نہیں رہتی بلکہ اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ مخمل و نور ہے. اس نور کی مثل کیا ہے؟ کہ جیسے مشکات اور اس میں مصباح اور زجاجہ اور درسانی. اس نقطے کو یاد رکھیں. اس سے اگلی بات کیا ہم نے کی تھی کہ یہ نور کا جو سلسلہ ہے یہ پیغمبر اکرم کی شخصیت تک رکتا نہیں ہے. یعنی اللہ کا نور جو ہر شے کو اس کی شناخت اور اس کا تشخص عطا کرتا ہے, یعنی ہر شے بغیر نور کے اندھیرے میں قابل رؤیت نہیں ہے. اگر اس پہ نور نہ پڑے تو وہ اس کی شکل, شباہت, شخصیت کو بھی نظر آنے لگے. تو یہ نور روشن ہے قلب پیغمبر میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ قلب پیغمبر پہ ختم ہو جاتا ہے, بلکہ یہ نور قلب پیغمبر سے پورے عالم کو روشن ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وصول کرنے والا اس نور کے اور اپنے درمیان کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہوتی. یہ ضروری ہے. تو اب کچھ انسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر سے اس طریقے سے چسپاں کر دیا کہ کسی اعتبار سے ان کے اور حضور کے درمیان کوئی حجابات باقی نہیں ہے. تو وہ نور جو قلب پیغمبر میں روشن ہے ان کے قلوب میں بھی اسی طریقے سے روشن ہو گیا کہ جیسے کہ وہ قلب پیغمبر کہ جو نفس پیغمبر ہیں, جو پیغمبر کے حقیقی حوصیہ اور جانشین. یعنی یہ نور ایک کیا افیکٹ رکھتا ہے؟ کنٹیجیس افیکٹ رکھتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرا سے چوتھا, اس طریقے سے. صرف یہ کس سے یہ نور رک جاتا ہے؟ جو اس کے اور اپنے درمیان حجاب کھڑے کر دیا. کیونکہ نور کی ایک کوالٹی, ایک صفت یہ ہے کہ اگر کوئی اوپیک آبجیکٹ بیچ میں آ جاتا ہے تو نور وہاں سے ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. یعنی نور آگے ٹریول کر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر بیچ میں آپ کو اوپیک, اوپیک کا مطلب جس میں سے روشنی نہ گزر سکے, یہ نور حسی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو اگر وہ سامنے آ جاتا ہے تو نور اس سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آ جاتا ہے, آگے نہیں آتا. تو جس نے اس کے مقابلے میں رکاوٹ کھڑی کر دی اس تک تو نور نہیں پہنچ پایا, لیکن باقی نور از خود جو بھی سامنے آتا ہے اس کی رینج میں سب کو روشن اور منور کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اپنے استفادے کے لیے بھی یہ چار آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نور کے حوالے سے, ان کو دیکھ لیجئے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے ایک بہت ہی حسین و جمیل کلمہ امام رضا علیہ السلام کا, اللہ علیہ وسلم. اس کو ان شاء اللہ آج اپنی بات بتاتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16. فجاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا کی گئی, نور اور کتاب. اب یہاں پر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے, اگرچہ کہ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں خود قرآن کو بھی نور اور شفا اور اس قسم کے الفاظ سے یاد کیا گیا, لیکن جو متن کلام مجید ہے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر نور آپ اس آیت میں قرآن کو مان لیں تو ریپیٹیشن ہو جائے گی بات, کیونکہ اگلا ٹکڑا خود کہہ رہا ہے کتاب میں مبین, تمہارے پاس خدا کی طرف سے کیا چیز آئی, نور اور کتاب مبین. تو جب کتاب مبین کو الگ سے معین کر کے بتایا جا رہا ہے تو اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نور اگرچہ کہ کتاب کی معیت میں ہے, کتاب کے ساتھ ساتھ ہے, لیکن کتاب سے خارج میں کوئی الگ حقیقت کا, کسی الگ حقیقت. اور اسی چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر اکرم کو دو چیزیں عطا کی ہیں جن کی حقیقت واحد ہے. پیغمبر اکرم کو خدا نے دو نعمتیں عطا کی ہیں جن کی حقیقت یعنی جن کی جڑ ایک ہے, دیکھنے میں وہ دو نظر آتے ہیں. ایک حقیقت کیا ہے جن کو پیغمبر اکرم نے انہی دو حقیقتوں سے روشناس کرایا اپنے اس دنیا سے جاتے ہوئے, کتاب اللہ ہے اور عترتی رہتی. تو اس سے ہم اس آیت میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں پروردگار کی طرف سے آئی ہیں پیغمبر کے پاس نور یعنی نور عترت اور کتاب مبین. اس آیت کا اگلا ٹکڑا بہت عجیب ہے, یہدی بہی خدا کی طرف سے چیزیں کتنی آ رہی ہیں, دو, ایک نور اور ایک کتاب مبین. اور جب خدا ان کا ذکر کر رہا ہے تو واحد کے طور پہ ذکر کر رہا ہے, یہدی بہیما نہیں کہہ رہا. دو چیزیں ہیں کہ اصولاً یہ بات آنی چاہیے تھی کہ اللہ ہدایت کرتا ہے ان دونوں کے ذریعے سے, جو دو چیزیں تھیں, لیکن کہہ رہا ہے یہدی بہ اللہ, ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے سے. یعنی کہ نازل ہونے والی چیزیں خارج میں دو ہیں, حقیقت میں ایک. یہدی بہ اللہ اس کے ذریعے سے, نہ کہ ان دونوں کے ذریعے سے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. اب یہ مسئلہ یعنی جسے کہیں کہ یہ گیند ہمارے کورٹ میں آ گئی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے نور بھی بھیج دیا, کتاب مبین بھی نازل کر دی, ہدایت بھی رکھ دی, لیکن یہ ہدایت کا نور پہنچے گا اس تک جو اللہ کی رضوان کی اتباع ہے, یعنی جو رضوان الہی کی اتباع نہیں کرتا حقیقت اس کے اور ہدایت کے درمیان ایک حجاب ہے. نور ہے لیکن اس قلب تک نہیں پہنچ سکتا یا پہنچ پاتا, کس قلب تک, جو رضوان خدا کی اتباع نہ کرے. رضوان خدا آسان الفاظ میں سمجھ لیجیے کہ جو اللہ کی مرضی کی پرواہ نہ کرے, یعنی جو کچھ خدا کی مرضی ہے, جو کچھ خدا کی رضا ہے, جو کچھ خدا کی منشا ہے, اس کی پرواہ نہ کرے, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں, ایک یہ کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, ایک یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, جو چاہے کریں. تو جو خدا کی رضوان کی اتباع کرتا ہے یعنی اس کی پیروی کرتا ہے, اس کو اپنی زندگی میں امپورٹینس اور اہمیت دیتا ہے, اس تک یہ نور ہدایت پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہدایت کیا ہے, یہ ہدایت بذات خود ایک نور ہے. اور جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ نور ٹریول کرتا ہے ایک اپنے اصل سے آگے تک, جس طریقے سے یہ بلب کا نور ہے, یہ جب تک سامنے رکاوٹ نہیں آ جاتی یا اس کی اپنی شدت میں ذوق نہیں پیدا ہو جاتا, اس وقت تک یہ نور آگے بڑھتا رہتا ہے اور ہر چیز جو اس کے رستے میں آتی ہے اس کو روشن کر دیتا ہے. نور خدا کی صفت یہ ہے کہ نور خدا میں ذوق نہیں پیدا ہوتا, جیسے یہ نور حسی ہے, ہے نا. حصے اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینسز اس کو درک کر سکتے ہیں, پا سکتے ہیں. لیکن اس نور کی بھی آپ کیفیت کو دیکھیں کہ اس نور کو جو فلسفے کی اصطلاح میں نے آپ سے کہا تھا بسیط, یہ نور بسیط ہے. یعنی کیا مطلب؟ بسیط کون سی شے ہوتی ہے؟ جس کے اجزاء نہ کیے جا سکیں, جس کی ترکیب و تحلیل نہ ممکن ہو. یعنی سمپل ریئلٹی کہ ایک چیز ہے, ایک چیز ہے, لیکن آپ یہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ یہ فلاں چیز ہے, اس کے یہ کمپوننٹس ہیں. جیسے پانی ہے مثال کے طور پر, پانی حقیقت بسیط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کے اجزاء کیے جا سکتے ہیں. پانی کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں توڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, حقیقت بسیط کیا ہے؟ کہ جو ایک حقیقت موجود ہے, ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, لیکن نہ اس کی ترکیب ہے نہ اس کا تجزیہ ہے. کہ روشنی کی وجہ سے, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں, نہ کہ خود روشنی کو دیکھتے ہیں. روشنی کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے. یہ بات درست ہے؟ یعنی آپ سوائے آنکھ کے, آنکھ پر جو ہماری روشنی کا اثر پڑتا ہے, میں اعضاء و جوارے سے اس کے وزن کو ہی محسوس کرتے ہیں. جیسے ادھر ہوا چلتی ہے مثال کے طور پر, تو ہوا کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ہے, جیسے کہ نظر نہیں آ رہی لیکن میرے جسم سے ٹکرا رہی ہے. لیکن روشنی کی شدت آپ جتنی بڑھاتے چلے جائیں, کوئی چیز آپ کو اپنے جسم پہ لگتی بھی محسوس نہیں ہوتی. اس کو صرف ہماری آنکھ سینس کر سکتی ہے. تو روشنی کا نہ اجزاء ہے نہ روشنی کی کوئی ترکیب ہے نور. اور یہ نور کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے, یہ بھی مطلب سائنس کے اپنے کچھ باتیں ہیں, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کا بھی نہیں پتا. سائنس بس اتنی سی بات کہتی ہے کہ ایٹم کے اندر جب آپ اس کو انرجی سپلائی کریں اور الیکٹرانز ہائر آربٹ میں چلے جائیں اور ہائر آربٹ سے لوور آربٹ میں فال کریں, تو وہ ریڈیشن ایمٹ کرتے ہیں اور ان ریڈیشنز میں سے ایک ریڈیشن یہ لائٹ ہے. یہ بات کی جاتی ہے. لیکن اصلاً کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کو نہیں پتا. یہ نور ظاہری کے بھی اگر آپ صفات پہ غور کریں تو اس سے ہمیں کچھ نور حقیقی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. کہ جس طریقے سے نور ظاہری کو بھی اجزاء اور ترکیب اس کی بیان نہیں کی جا سکتی, جے جائے کہ نور حقیقی. یعنی لائٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیزوں سے مل کے بنی ہے, اس کو فلاں کمپوننٹس میں بریک اپ کیا جا سکتا ہے, اس کا وزن کیا جا سکتا ہے, اس کو ناپا جا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. بلکہ یہ صرف بیسیکلی ایک سینسیشن کریٹ کرتی ہے جسے ہماری آنکھ میں موجود جو سیلز ہیں وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں. بس اس کے علاوہ روشنی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا چیز. تو باہر یہ ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ روشنی یا نور سے دوسری ہے کون سی, ایک سورہ مان کر سورہ مان کے. اب آگے جو تین آیتیں ہیں وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پروردگار کی نظر میں ہدایت, قرآن, پیغمبر, انسان کی ترقی, انسان کے اندر پائی جانے والی بہتری, ان سب چیزوں کو خدا نے کس سے تعبیر کیا ہے؟ نور سے. ابھی پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی سورہ مائدہ میں, اس میں خدا نے نور بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ ہدایت. چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے اہل بیت کی صورت میں, نور بمعنی ہدایت. اور کیوں ہدایت؟ کہ ہدایت از خود روشن ہے اور جس قلب پہ داخل ہو جاتی ہے اس کو بھی روشن کر دیتی ہے. نور کی تعریف یہی کہ نور وہ ہے کہ جسے دوسری چیز روشن نہیں کرتی, وہ خود روشن ہوتا ہے اور جس سے وابستہ ہو جائے اس کو بھی روشن کر دیتا ہے. اب اگلی تین آیتوں میں دیکھیے, سورہ انعام آیت 122, اومن کان میتن, کیا وہ جو میت یعنی مردہ تھا, تو آئے نہ ہو اور پھر ہم نے اس کو حیات دی, وجعلنا له نورا اور اس کے لیے نور قرار دیا. یعنی انسان کی حیات حقیقی اس کے قلب کا نورانی ہونا اور انسان کی موت اس کے قلب کا نور سے فاقد ہونا یا تاریخ ہونا. اب نور آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں نا کہ نور کیا چیز ہے. نور وہ حقیقت ہے کہ جو پروردگار نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا. پچھلی آیت میں سورہ مائدہ کی ہم نے دیکھا کہ نور اس حقیقت کا نام ہے کہ جو خدا نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا, اور اس نور کے دو شعبے ہیں, یا وہ قرآن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یا پیغمبر اکرم کی عطرت اور اہل بیت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ جن کو خدا نے طاہر و مطہر کر رکھا. نور حقیقتا ان دو جگہوں پر ہے, اور باقی کسی جگہ پر نور پایا جاتا ہے تو وہ ان دو کے وسیلے سے ہوتا ہے. ان دو میں نورانیت کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے ہے کہ جس کا پھل مصباح ہے اور جس کا سینہ مشکات ہے, اور جسے سرچشمہ وحی کا رون نور علی نور کی کیفیت عطا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ دو نورانیتیں, ایک کا نام ہے کتاب مبین, ایک نور فطرت و رحمت. یہ سلسلہ یعنی کہ یہ دو انوار جو ہیں یہ اس سے براہ راست بلا واسطہ متصل ہے اس مسئلے نور سے. ترتیب سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ ان آیا نور سے ہم نے بات کی ابتدا کی تھی کہ وہ نور کی مثل جو ہے وہ قلب پیغمبر, خدا کے نور کی مثل قلب پیغمبر. اور کچھ قلوب ایسے ہیں, کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو اس سے بلا واسطہ مستقل ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ نور اہل بیت ہے اور کتاب مبین. اب اس سے آگے نور کا سلسلہ کیسے بڑھتا ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ نور خود قلب پیغمبر, پھر قرآن اور اہل بیت, اور اس کے آگے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان جو تکاثر میں وقت ہے, یہ انسان جو اپنی شہوات کی پیروی میں مصروف ہے, یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت چلتی پھرتی لاش, یہ زندہ نہیں ہے. یہ زندہ نہیں کہہ سکتے. اب امن کا نہ مئی کا نیا صاحب کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کسی مردے کو زندہ کر رہا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو ابھی اس حالت میں چل پھر رہا ہے کہ اس کا قلب نور ہدایت سے محروم ہے, یہ میت ہے, یہ زندہ انسان نہیں. تو اڑیا نہ ہو, اور اس کے مردہ ہو جانے کے بعد ہم نے اس کو حیات دی, اور حیات کیسے دی؟ جعلنا لہو نورا, ہم نے اس کے لیے نور پایا. اور وہ آئے نور کے آخر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے لیے اللہ نور نہ قرار دے فما لہو من نور. اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کی وجہ سے, یعنی ان باتوں کو جب انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ میں یہ احساس اور شعور و آگہی تو پیدا کر سکتا ہوں کہ یہ ہے کیا, لیکن اس کو حاصل خود سے نہیں کر سکتا, یہ ہمیشہ کسی کی عطا ہوتی ہے. اس کو انشاءاللہ اور آگے آپ واضح کریں گے. لیکن ان سب کو دیکھیں, ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. اس کمی کا احساس, اس درد کا, اس کرب کا احساس کہ میں اس نور سے محروم ہوں, لیکن نور کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے شفاعت چاہیے ہوگی, مجھے مغفرت چاہیے ہوگی. شفاعت یعنی جو نورانی ہے وہ اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دے, اور جو حقیقت نور ہے وہ مجھے اپنے دامن کرم میں سمیٹ دے. اس سے یہ نورانیت کس طریقے سے؟ بذریعہ شفاعت اور بذریعہ موت. تو جو مردہ ہے پھر ہم نے اس کو زندہ کیا, اس کے لیے نور قرار دیا کہ یمشی بہی الناس, کہ وہ اس نور کو لے کر انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. اور جب قلب میں یہ نور پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے پھر انسانوں کی شہوت پرستی بھی روکے پر چڑھتا ہے. یعنی انسانوں کے جو مسائل ہیں کہ جو ان کے اندر خرابیاں ہیں, برائیاں ہیں, جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں, جس کے قلب میں خدا نورانیت کو پیدا کر دیتا ہے, نور جس کے لیے قرار دیتا ہے, وہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے ضرور سے. اور جہاں تک اس کے لیے جہاں تک ممکن ہوتا ہے اپنے ذریعے سے پھر دوسروں کو بھی برانی کرتا ہے. یہ ہم جیسے لوگ جو بیچارے پوری تاریخ ہیں زبردستی اپنے اندر کچھ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں یہ زیادہ بہت محسوس ہو رہا ہے کہ دوسرے انسانوں کی خرابی ہمیں اپنے اوپر آتی ہوئی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن حقیقتاً جس کے قلب میں خدا نور کو روشن کر دیتا ہے وہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے لیکن اس کے لیے مسئلہ اور پریشانی اور دشواری ہے. تیسری آیت, تیسری اور چوتھی آیت پہ تھوڑا سا میں گزارش کروں گا کہ زیادہ غور کریں. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 اور اس آیت کا تھوڑا سا میں سیاق و سباق بھی آپ کو سنا دوں. یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یوم, یہ کون سا یوم ہے؟ یوم قیامت, یوم حشر. یوم تر المؤمنین والمؤمنات, اس دن تم دیکھو گے انہیں مؤمنین اور مؤمنات کو, یسعى نورهم, کہ ان کا نور چل رہا ہوگا, دوڑ رہا ہوگا ان کے ساتھ. ان کا نور, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مومن خود اپنا نور رکھتا ہے اور یہ نور اسے کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہی اسی وجہ سے. چین آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل نور خدا کا ہے, اللہ نور السماوات والارض, اس نور کی مثل کیا ہے؟ وہ جس کا سینہ مشکات ہے اور قلب مصباح ہے, اس نور کے ساتھ بلا واسطہ متصل دو حقیقتیں ہیں, ایک کا نام قرآن ہے, ایک کا نام اہل بیت ہے, اور وہاں سے پھر یہ نورانیت کا سلسلہ آگے چلتا ہے اور رکتا صرف وہاں پر ہے کہ جو اس نور کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کرے, ورنہ بے ذات ہی کے نفس ہی نور کا کام روشن کرتا ہے. یعنی جیسے یہ روشنی ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نور کو کچھ نہ کرنا پڑتا ہے اضافی کام, اور نہ ایسا ہے کہ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرتا ہے. جو بھی نور یا روشنی ہے اس کا کام صرف روشن کرنا ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کی فطرت ہے, یہ اس کی حقیقت ہے. نور کی فطرت کیا ہے؟ روشنی پھیلانا, نورانی کرنا. تو اس دن جب تم دیکھو گے مؤمنین اور مؤمنات کا, کہ جب دوڑ رہا ہوگا ان کا نور, اس لفظ کے خاص طور سے بات کیجیے گا, نور و ہوں, یعنی ہر مؤمن اور ہر مؤمنہ کا اپنا نور ہوتا ہے. اور اس چیز کو آج جوادی عملی نے ایک نقطہ اسی زمن میں بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے کہ قیامت میں جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں, سورج ہیں, وہ سب ختم ہو جائیں گے. اتنا شمس و کب, یعنی کیا مطلب؟ کہ جب سورج اندھا ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے اتنا شمس و کب, جب سورج اندھا ہو جائے گا, وہ اتنا نجوم ان کا دار, جب ستارے پیس ڈالے جائیں گے. جیسے ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے بلب آپ کو پیس کے چوٹ کر رہے ہیں, تو انہیں فرمایا کہ جب نہ قمر ہے, وہ قمر تو روشنی سورج سے ہوتا ہے, تو جب سورج اندھا ہو جائے اور ستارے پیس ڈالے جائیں تو دہشت میں کون سی چیز روشن کرے گی؟ تو وہ فرماتے ہیں خود مومن کا اپنا نور. یعنی ہر دہشت کا ہر گھر خود اس کے مکین سے روشن ہے, اسے کسی بیرونی نور کی ضرورت نہیں ہے. اور جتنا نور اپنے اندر رکھتا ہے اتنا ہی اس کا گھر روشن ہوگا. تو مومن کا اپنا نور, اور یہ نور اسی چین سے آ رہا ہے, اسی سلسلے سے آ رہا ہے, اسی رابطے سے آ رہا ہے, کہ جب تم دیکھو گے کہ مؤمنین اور مؤمنات کا نور دوڑ رہا ہوگا, بین ایدیہم, ان کے سامنے, جو ایمان ہیں اور ان کے دائیں ہاتھ پر, کیونکہ مومن کی سمت شمال نہیں ہوتی, مومن کی سمت شمال نہیں ہوتی, عذرو منطق قرآنی, یعنی شمال بایاں ہاتھ. سورہ واقعہ اگر آپ پڑھیں تو اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی بات کی ہے نا, اصحاب شمال کو کہا گیا ہے کہ یہ مشتمہ ہے, یعنی شوم اور بدبختی والے. تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ مؤمنین کا جو نور ہے وہ ان کے بائیں ہاتھ بھی ہوگا اور پیچھے بھی ہوگا, نہیں, بایاں اور پیچھا جو ہے نا یہ قرآن کی نظر میں اچھی سمتیں نہیں ہیں. کہ اگر کوئی بائیں طرف رخ کرے یا پیچھے کی طرف رخ کرے تو یہ ریکمینڈیڈ نہیں, بلکہ کون سی دو سمتیں ہیں خدا کی پسندیدہ, سامنے اور دائیں, یومن اور شمال اور پیل جو ہے یہ خدا کی نظر میں قابل پسندیدگی ڈائریکشنز نہیں ہیں. تو اسی لیے جب مومن کے نور کی بات کی تو خالی دو سمتوں کی بات کی, یسعى نورهم بین ایدیہم یعنی سامنے, وبایمانہم اور ان کے دائیں طرف, یعنی مومن کا نور اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا. سعید کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا, جیسے آپ کہتے ہیں سعید میں نے صفا و مروا, تو یہ سکون سے چلنا نہیں ہے سعید, بلکہ سعید کا مطلب جیسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں کہ کہیں اس سے پیچھے نہ رہیں. تو مومن اور مؤمنہ کا جو نور ہے, اب آپ اس آیت کے بیان سے سمجھیے, لفظ سعی سے سمجھیے کہ مؤمن اور مؤمنہ کا نور اس کے ماتحت ہے کہ جس طریقے سے کہ ایک خدمت گزار اپنے آقا کے ساتھ ساتھ اور اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے, اس کا نور اس طریقے سے مؤمن اور مؤمنہ کے ساتھ سعی کرتا ہوا دوڑتا ہو جاتا ہے اس کے سامنے, اور اس کے میں بشرا کو بول رہا ہوں کہ آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے. اللہ لے کر اول فوز العظیم, تو یہ ہے عظیم کامیابی. اس کا اگلا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے لکھا نہیں ہے, لیکن اس میں بھی کچھ ہمارے لیے فکر کی اور ہدایت کے مقاص, یوم یقول المنافقون والمنافقات, اس دن جب مومن اور مؤمنہ کی یہ کیفیت ہوگی, اس دن منافق اور منافقات, یہاں بھی نرم مادہ دونوں کے روپے, منافقون والمنافقات, منافق مرد اور منافق عورتیں, اس وقت وہ کیا کہیں گے, للذین آمنوا, وہ کہیں گے اس سے ان سے جو اہل ایمان ہیں, ان ضرورنا کہ کچھ نظر کرم ہماری طرف بھی کر دو. اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے, نور, اور نور کہاں سے ملتا ہے, کسی بندے خدا سے ملتا ہے. اس بات پہ غور کریں کہ یہ جو سمجھتا ہے کوئی شخص کہ میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں جیسی تیسی بھی پڑھ لی, میں نے کوٹی خرید جیسی عبادتیں کر لی, مجھے نور مل گیا, نور کبھی سے نہیں ملتا. نور کہاں پر ہے, قلوب میں, نور کہاں پر ہے, قلوب میں, ان قلوب سے قلوب میں ٹرانسفر ہوتا ہے. نور اس طریقے سے نہیں پایا جاتا کہ آپ کہیں گے میں نے یہ کر لیا اور میں نے وہ کر لیا اور میں نے وہ کر لیا. اس کی میں نے حکمت آپ کو بتائی تھی کہ عبادت کی حکمت کیا ہے, تاکہ قلب نورانی ہونے کے لائق ہو سکے. عبادت کی حکمت یہ ہے کہ جو آپ کو نور دینا چاہتا ہے وہ آپ کو نور دے سکے. عبادت اس لیے فرق کی تدبیر اور تجزیے کے لیے, نہ کہ انسان عبادت کو سب کچھ سمجھ کے اور جو قلب نورانی ہے اس کو الگ الگ لگا دے کہ مجھے سب. تو یہ منافقین جو ہیں یہ اب ان مومنین کی طرف رجوع کر رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نور ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے, ان کے ماتحت کہتے ہیں نقتبس من نورکم, کیا ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ ٹکڑا لے سکتے ہیں, ہمیں بھی کچھ دے دو. لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہیں یہ لے لیں کسی غریب پر خرچ کر, یہ وہ چیز نہیں, بلکہ نور ہر انسان کی ذات کا حصہ ہے. یعنی کہ جو آپ کا نور ہے وہ آپ کی ذات کا حصہ ہے, آپ اس سے مجھے روشن کر سکتے ہیں لیکن اپنا نور مجھے نہیں دے سکتے. اس مقصد میں غور کیجیے گا, اس مقصد میں غور کیجیے گا, یعنی کہ کوئی اپنا نور نہیں اس میں سے کوئی ٹکڑا نکال کے کسی کو دے سکتا, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے دل کو کھولو, اور میں اپنے قلب کی شعاؤں کو اس پر ڈالتا ہوں تمہارا قلب بھی نورانی ہو جائے گا. جی بالکل علم اور عقل, یعنی اصل میں نور کے ٹرانسفر ہونے کا ذریعہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ ہاں جس طریقے سے ہمارے پاس کرنسی ہے, سامان ہے, اسباب ہے, ہم نے کسی بھوکے کو دیکھا اور ہم نے اس پر ترس کھا کے اپنے کھانے میں سے اٹھا کے دے دیا, یہ نورانیت ایسے نہیں ٹرانسفر ہوتی. بلکہ نورانیت خود پیدا ہوتی ہے قلب میں, دوسرا آپ کی مدد کرتا ہے اس نورانیت کو پیدا کرنے. تو ان منافقین اور منافقات نے جب نورانیت کے پیدا ہونے کا وقت تھا اس وقت کو ضائع کر دیا, اور اب یہ میدان حساب میں آ کے کہتے ہیں کہ اپنے نور میں سے ہم دے دو, ممکن نہیں, یہ چیز ممکن ہی نہیں. اور اب یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ لاؤ اپنا تک ہم اس پہ کچھ اپنا اثر ڈالیں تاکہ, یہ بھی نورانیت اب یہ بھی ممکن نہیں. تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ پیلر جڑو ورا ہٹوں, اب یہ پشت والی جگہ پلٹ جاؤ اپنے پیچھے. جیسے میں نے کہا نا کہ خدا نے یہ دو سمتیں مومنین کے لیے نہیں بیان کی ہیں, ورا اور شمال, یہ دو سمتیں مومنین کے لیے نہیں ہیں. مومن کے لیے دو سمتیں کون سی ہیں؟ سامنا اور دایاں. اور شمال اور ورا کس کے لیے ہیں؟ کفار و منافقین کے لیے. پیلر جڑو ورا ہٹوں, پلٹ جاؤ پیچھے. تمسو نورا, اور وہاں جا کے نور تلاش کرو. یہ نور ڈھونڈنے کی جگہ یہ تھوڑی ہے, جس نور کو تم یہاں ڈھونڈ رہے ہو پیچھے جاؤ اور وہاں جا کے اپنا نور تلاش کرو. اور وہ رہا بن نہ ہوں بے سور لہو کا, اور یہ تمثیل یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹیں گے تو ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار آ جائے, اور اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا, درد ہوگا. رٹنا اس کے باطن میں رٹمت ہے, وہ ظاہر ہوں میں مجھے بلے گی, اور اس کے ظاہر میں سامنے کی طرف پتا ہوگا. یعنی یہ جو زندگی اور یہ دنیا ہے اس کے باطن کی طرف جو متوجہ ہو جائے, جو ہم نے سورہ تکاثر پڑھی, ظاہر تکاثر ہے, باطن کیا ہے؟ کہ تکاثر جنی بھی بتا رہی نا سورہ تکاثر, کہ کل لو تعلمون علم الیقین, اگر تم علم یقین حاصل کر لیتے تو کیا دیکھتے؟ لترون یقین, کہ یہ تکاثر ہی جہنم. یہ بہت بہت خوبصورت طریقے سے اس نورانیت کے مسئلے کو یہ آیات سورہ حدید اس کو بیان کر رہا ہے, اور اس سے آپ اس بات کو بھی سمجھیے کہ حقیقتاً کامیابی کیسے کس چیز کامیابی کثرتیں. میں پھر وہ یہ سے یہ مطلب ہر جتنا لیجیے گا کہ میں نماز روزے کی پرانا نماز کا پڑھ نہیں رہا, لیکن میں اس حماقت یہ نہیں چاہتا کہ مومنین اس حماقت کا شکار ہو جائیں کہ اصل کو چھوڑ کر چھلکے کو پکڑ, کہ نماز اور روزے کی حقیقت کو چھوڑ دیں اور صرف اس کی ظاہری شکل و صورت کو لے کر آئے. یہ چیز بہت نقصان دہ ہے, اور اسی وجہ سے کہ جن لوگوں کی یہ اپروچ ڈیولپ ہوتی ہے, آپ غور کیجیے گا کہ ان کی نماز اور روزہ ان کو مغرور اور متکبر بناتی ہے. جو نماز اور روزے کی حقیقت کو سمجھے بغیر, عبادت کی حقیقت کو سمجھے بغیر اسے انجام دیتے, ان کی عبادات ان کو خدا کی بارگاہ میں حق نہیں بناتی, مغرور متکبر بناتی, دوسرے انسانوں کی تحقیق پر آمادہ کرتی. جبکہ روایتوں میں کیا ہے کہ کسی انسان کو اگر برا کام بھی کرتے دیکھو تو ہرگز اس کے بارے میں برا خیال دل میں نہ لاؤ کہ شاید خدا اس کو توبہ کا موقع دے, اور اپنے اندر کوئی بھی اچھائی دیکھو تو اس پر مغرور نہ ہو کہ کچھ پتا نہیں کہ مرنے سے پہلے کب انسان کے دماغ سے ہوگا, اور یہ توفیقات سچ ہو جائیں اور میں کسی بھی اپنے نفس کی خرابی جو تکبر ہے, وجود ہے, اثر ہے, اس کی وجہ سے نعوذ باللہ تباہ ہو جائے. یعنی اصل جو بندہ خدا ہے اس کی فکر عبادت سے کیوں ڈیولپ ہوتی ہے؟ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ کہ روح ہے عبادت کو سمجھے اور پھر عبادت کو. آخری آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 8, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اے اہل ایمان توبوا إلى الله. توبوا إلى الله کا مطلب توبہ کرو اللہ کی طرف یا پلٹو اللہ کی طرف. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. یعنی جس حالت میں تم ہو کہ تمہارا رخ طبیعت و مادیات کی طرف ہے وہاں سے اپنے رخ کو پھراؤ اور اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر لو, پلٹو اللہ کی طرف. جیسے توبتن نصوحا, ایسا پلٹنا جو خالص ہو. یہ ایسا پلٹنا نہیں کہ جس کے اندر بہت ساری ملاوٹ اور آلودگی اور آمیزش بھی ہو دوسری چیزوں کی, ایسا پلٹنا نہیں بلکہ خدا کی طرف پلٹو خالص ہو. ایسا پلٹنا جو خالص ہو. ایسا رب ہو تم انقریب امکان ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئات, تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دیا. دے رہے ہیں کہ انسان کا کام کیا ہے؟ خالص ہو کر خدا کی طرف پلٹنا. لیکن میں اپنی برائی کو صحیح دور کر سکتا, یہ کام کہاں سے ہوگا؟ رحمت پروردگار سے. تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ توبہ نصوح, خالص توبہ, خدا کی طرف خالص ہو کے پلٹنا. اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. یہ جو کفر کا صحیح معنوں میں ترجمہ کیا ہے کہ چھپا دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ, اور داخل کرے گا تمہیں جناتٍ, ان جنتوں میں. جنتوں میں یہاں بھی لفظ اور ملے گا, سورج سورج جنت نہیں ہے, جنتیں, یعنی بہت ساری جنتیں. تجری من تحتها الانہار, اور اس چیز کا مجھے یاد ہے کہ آج احمد صاحب سے ایک دفعہ ذکر ہوا تھا, بہت انہوں نے پرلطف انداز سے کہ یہ جو لفظ ہے تجری من تحتها, کہ جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاتی ہیں, یعنی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مومن کا معیار بلند ہے اور جنت کی نعمتیں اس کے ماتحت ہیں. کہ ہر مومن اپنی بہشت سے بالا تر ہے, ہر مومن اپنی بہشت سے بالا تر ہے. من تحتها, اس کے نیچے سے, یہ نہریں کہاں سے جاری ہیں؟ اس کے نیچے سے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, یہ کس دن ہوگا کہ جب اللہ اپنے نبی کو اور نبی کی معیت میں جو ایمان لائے ان کو مایوس اور رسوا کرے. جیسے اس دنیا میں, اس دنیا کے اندر اکثر یہ ہوتا رہا ہے کہ انبیاء یا انبیاء کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں, مقتول ہو جاتے ہیں, مقہور ہو جاتے ہیں ظالموں کے ہاتھ. لیکن پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اس دن, اور پھر یہاں پہ اس کو غور کیجیے گا کہ نبی اور وہ ایمان والے جو معمول, جو نبی کی معیت میں احساس, تو اصل چیز کیا ہے؟ نبی کی معیت اصل چیز, نبی کے ساتھ ساتھ ہونا اصل چیز. ان کو خدا مایوس اور رسوا نہیں کرے گا. اس دن نور ہو یس بین ایدیہم وبایمانہم, وہی سورہ حدید کی آیت میں ہے کہ ان کا نور, ان کا نور یسع, سعی کرتا ہوگا, دوڑتا ہوگا, بین ایدیہم, ان کے سامنے, وبایمانہم, اور ان کے دائیں. یہاں بھی انہیں دو سمتوں کا درجہ اضافہ کیا ہے. یقولون, وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا, یعنی ہم تو اب تک جتنی ہماری استطاعت اور بساط اور تیری توفیقات تھی, جتنا ہم نور حاصل کر سکتے تھے ہم نے کر دیا, لیکن اب ہم تجھ سے کیا توقع رکھیں کہ تو اپنی بارگاہ سے ہمارے نور کو ہمارے لیے تمام اور کر. تمام پتہ کس کو کہتے ہیں؟ تمام کرنا کیا مطلب ہے؟ اس کے اجزاء کا مکمل ہونا. یعنی آپ جیسے یہ کہیں کہ یہ میں اپنی سواری چاہتا ہوں, اب اتنی میں نے محنت کی ہے اس سب سواری بنانے کی کہ اس میں نے پہیے بھی لگا دیے ہیں اور اس کی باڈی بھی بنا لی ہے اور سیٹیں بھی بنا لی ہیں, لیکن اب آخر میں انجن رہ گیا. تو اب آپ کسی کے پاس گئے, کارخانے والے کے پاس, اور آپ نے کہا کہ میں نے اتنی محنت سے یہ سب کچھ تو بنا لیا, اب آپ اس کو انجن ڈال دیجیے, یعنی اس کو تمام کر دیجیے. تمام کا مطلب یہ ہوتا ہے اجزاء کا مکمل, اور کمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کوالٹی کا کمال. یعنی ایک چیز موجود ہے لیکن اس کی کوالٹی ابھی کمتر. اگر کوالٹی بہتر ہوتی چلی جائے گی تو آپ اس چیز کو کیا کہیں گے کہ یہ مکمل ہو رہی ہے. اور ایک چیز ہے لیکن اس کے اندر جتنے انگریڈینٹس ہیں, جتنے اجزاء ہیں, ابھی ان میں کمی واقع ہے اور وہ سب اجزاء کی کمی پوری ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیز تمام ہو جائے. یعنی کہ میرے پاس نور ہے لیکن اس کے سارے اجزاء میں نہیں مہیا کر پائے. تو اب ہم تجھ سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ جن اجزاء کی کمی ہے نور کے مکمل ہونے میں, وہ اجزاء تو اپنے پاس سے اس میں ڈالتے ہیں. اتمن لنا, اتمن انہیں تمام کر دے, لنا ہمارے لیے, نورنا ہمارے نور. بات آگے ہوئی جی. شاید کمال پھر یعنی کہ اگر خدا اسے اپنے پاس سے تمام کر دے گا تو وہ چیز کامل ہو جائے گی. یعنی ہم نے جو نور, جیسے مثال کے طور پر یعنی ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی جنہیں ایک نورانیت پیدا ہوئی پر, لیکن نمازوں کے اندر حتی الامکان جنہیں کہ جیسا اخلاص ہونا چاہیے تھا وہ نہیں. تو نماز کی نورانیت تمام نہیں ہے, کچھ انگریڈینٹس رہ گئے اس میں. تو خدا ان انگریڈینٹس کو مکمل کر دے گا تو نور نماز کام ہو جائے گا. اس کی مومن کو توقع ہے خدا سے بیان کہ ہم نے اپنے عمل کے اعتبار سے, اپنے جو بھی اصول معرفت ہیں, جتنی نورانیت ہم حاصل کر سکتے تو اس میں کمی تو لازمی ہے. لیکن ہم تو اس سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس نورانیت میں جن اجزاء کی کمی رہ گئی ہے ان کو اپنے پاس سے پورا کر دیں تاکہ ہمارا نور اپنے کمال ہو.
کمال نور کمال تو
نہیں, ہم اس لیول پر پہنچ سکتے ہیں بل واسطہ. یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے خدا نے وہ دروازہ بند نہیں کیا, لیکن ہمارے لیے بل واسطہ ہے, ان کے لیے سوائے خدا کے اور کوئی واسطہ نہیں. یعنی ان کے لیے وہ کمال اوریجنل ہے اور ہمارے لیے ایک وسیلے سے. لیکن ہمیں جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہماری جو رشتے داری بنتی ہے رسول اور امام سے, یعنی اس نور کے سیکنڈری وسیلے سے, سیکنڈری سورس سے, اس رشتے داری میں کوئی خرابی نہ ہو. کہ جس طریقے سے کہ پیغمبر اور آل پیغمبر نے اپنے اور خدا کے درمیان حجابات کو نہیں رہنے دیا باقی, جس کی وجہ سے خدا کا نور ان کے لیے کامل ہو گیا, اور وہ چیز ہمارے لیے براہ راست میسر نہیں, ہمارے لیے بہت مشکل. تو ہمیں اور پیغمبر اور آل پیغمبر اور اپنے درمیان حجابات کو نہیں رہنے دینا چاہیے تاکہ ان کا نور ہمارے لیے کامل ہو جائے, وہی ہو جائے جو اس وسیلے سے آ رہے ہیں. نہیں, اس میں نہیں, یہ بات یوں نہیں ہے, بلکہ یہ اس طریقے سے ہے کہ یعنی ہم اس کو یوں کہہ لیجیے کہ سورج کا جو نور ہے, سورج کی جو روشنی ہے, ایک انسان کی آنکھ اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. کہ آپ کو کہیں کہ اگر ٹھیک ہے آپ سورج کی روشنی دیکھیں اور پھر دیکھیں اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے, یا یہ کہ سورج سے اتنا قریب ہو جائے کوئی شخص